السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
افغانستان مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس. دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، بیلجیم کے پروسیکیوٹرز نے پیر کے روز کہا ہے کہ دارالحکومت میں پولیس نے 22 چھاپہ مار کاروائیوں میں 16 مشتبہ دہشت گردوں کو حراست میں لے لیا ہے. اور ایک امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ بہت جلد امریکہ کی خصوصی فورسز شمالی شام جائیں گی، جہاں وہ داعش کی خود ساختہ خلافت اور ان کے دہشت گرد منصوبوں کے خلاف مقامی عرب جنگجوؤں کے ساتھ مل کر کام کریں گی. صدر براک اوباما نے اتوار کو ایک بار پھر ایسے اقدامات کی مخالفت کی ہے جو عراق اور شام کے پناہ گزینوں کی دوسرے ملکوں میں آبادکاری کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں. اور میانمار کے شمالی علاقے میں مٹی کے تودے تلے سے کم از کم 100 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ متعدد افراد کے تودے تلے دبے ہونے کا بتایا جا رہا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پیر کے روز افغانستان کے وزیر خزانہ دو طرفہ اقتصادی معاملات پر بات چیت کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں. باہمی تجارت کے فروغ کے علاوہ وہ محصولات اور ذرائع آمد رفت سے متعلق امور پر بھی پاکستانی حکام سے مذاکرات کر رہے ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا 10واں اجلاس پیر کو اسلام آباد میں ہوا، جس میں دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے عملی اقدامات پر اتفاق کیا گیا. اس دو روزہ اجلاس میں افغان وفد کی قیادت افغانستان کے وزیر خزانہ اقلیل احمد حکیمی، جبکہ پاکستانی وفد کی سربراہی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کر رہے ہیں. مشترکہ اقتصادی کمیشن کا یہ اجلاس رواں سال اگست میں ہونا تھا، لیکن اس کو مؤخر کر دیا گیا کیونکہ طالبان کے رہنما ملا عمر کی ہلاکت کی خبروں کے منظر عام پر آنے کے بعد افغان امن مذاکرات کا عمل ملتوی ہونے سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا. اسلام آباد میں ہونے والے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ گزشتہ سال نومبر میں افغان صدر اشرف غنی کے دورہ اسلام آباد کے موقع پر دو طرفہ تجارتی روابط کے فروغ کے ضمن میں جن اقدامات پر اتفاق کیا گیا تھا، ان میں سے بیشتر پر عمل درآمد ہو چکا ہے. تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ کچھ فیصلوں پر عمل درآمد کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، جس پر دونوں جانب کے ماہرین غور کر رہے ہیں. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا موجودہ حجم کافی کم ہے، اور ان کے بقول پاکستان اور افغانستان کو یکسوئی کے ساتھ 2017 تک دو طرفہ تجارت کے حجم کو $5 ارب سالانہ تک بڑھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان سے ترجیحی تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کا خواہشمند ہے، اور اس کے لیے افغان حکومت کے جواب کا انتظار ہے. پاکستانی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ دو طرفہ تجارت میں اس وقت تک اضافہ ممکن نہیں جب تک دونوں جانب کے کاروباری افراد کے مابین رابطوں کو یقینی بنانے کے لیے سہولت فراہم نہیں کی جاتی. اسحاق ڈار کے بقول اس کے لیے افغانستان کو ویزوں کے اجرا میں نرمی پر غور کرنا ہوگا، اور ان کے بقول پاکستان بھی ایسا ہی کرے گا. اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ وہ انتہائی مسرت سے یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے 3000 طالب علموں کو تعلیمی وظائف فراہم کرنے کے پروگرام کے تحت 2255 افغان طالب علموں کو اسکالرشپ فراہم کی جا چکی ہے، اور وہ میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ دیگر طالب علموں کو پاکستان کے مالی سال 2015-16 میں تعلیمی وظائف فراہم کیے جائیں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ 295 افغان طالب علم 2014 کے دوران پاکستان میں اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہیں، جبکہ دسمبر 2015 تک مزید 305 افغان طالب علم اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ افغان طالب علم پاکستان کے لیے خیر سگالی کے سفیر ثابت ہوں گے. افغان وزیر خزانہ اقلیل احمد حکیمی نے کہا کہ دو طرفہ تجارت کی موجودہ حد اس ہدف سے کہیں کم ہے جس کے حصول کی صلاحیت دونوں ممالک رکھتے کرتے ہیں۔ اکلیل احمد حکیمی کا کہنا تھا کہ اقتصادی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے لیے وہ پاکستانی ہم منصب کے ساتھ مل کر ایسے اقدامات کے لیے تیار ہے جس سے الفاظ کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی روابط کو وسعت دینے کے لیے متعلقہ حکام کے درمیان تواتر سے براہ راست یا ویڈیو لنک کے ذریعے روابط کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے دو طرفہ تجارت کے فروغ کے لیے ترجیحی تجارتی معاہدے سے متعلق ایک مجوزہ تحریر بھی افغانستان کو بھیج رکھی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور معاشی شعبوں میں تعاون کے لیے مشترکہ بزنس کونسل بھی تشکیل دی جا رہی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یورپی یونین کے مہاجرین سے متعلق امور کے سربراہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ یہاں انہوں نے یورپ بدر ہونے والے افراد کے مسئلے پر پاکستانی حکام سے بات چیت کی۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان سن 2009 میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت غیر قانونی طور پر یورپ میں رہائش پذیر افراد کی پاکستان واپسی کی اجازت دی گئی تھی۔ ان میں وہ افراد بھی شامل تھے جو پاکستان سے ہوتے ہوئے یورپ گئے تھے۔ تاہم پچھلے ہفتے پاکستانی وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ پاکستان کی اجازت کے بغیر جو فضائی کمپنیاں ان افراد کو پاکستان لائیں گی ان پر جرمانہ کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتا رہی ہیں عشرت سلیم۔
یورپی یونین کے کمشنر برائے مائیگریشن پاکستانی حکام سے بات چیت کے لیے پیر کو اسلام آباد پہنچے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان نے یورپ سے غیر قانونی تارکین وطن پاکستانیوں کی واپسی سے متعلق ایک معاہدے پر عمل درآمد روک دیا تھا، جس کے بعد اس دورے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ دیمیتراس اورامپالیس نے اسلام آباد پہنچنے کے بعد پہلے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز سے وزارت خارجہ میں ملاقات کی، جس کے بعد وہ وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے ملے۔ وزارت داخلہ سے جاری ایک بیان کے مطابق یورپی یونین کے کمشنر برائے مائیگریشن دیمیتراس اورامپالیس نے کہا کہ انہیں پاکستان کے تحفظات کا احساس ہے اور وہ مل کر ان تمام تحفظات کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ بیان کے مطابق اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ دہشت گردی اور انسانی سمگلنگ کے ساتھ ساتھ اسلامو فوبیا یعنی اسلام سے ڈر کا بھی مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ یورپی یونین کے کمشنر نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ آئندہ پاکستان کے تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک واضح طریقہ کار کے تحت یورپ سے پاکستانی تارکین وطن کو واپس بھیجا جائے گا۔ پاکستان نے یورپ سے ملک بدر کیے جانے والے پاکستانیوں کو قبول کرنے سے ایسے وقت انکار کیا ہے جب یورپی حکام اپنی سرزمین پر بڑی تعداد میں روزگار کی تلاش میں غیر قانونی طور پر آنے والے مہاجرین کو وطن واپس بھیجنے کے لیے مؤثر نظام وضع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یورپی یونین کی ترجمان عائشہ بابر کے مطابق یورپی کمشنر برائے مائیگریشن کا یہ دورہ پہلے سے طے تھا۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان 2009 میں غیر قانونی تارکین وطن کو پاکستان واپس بھیجنے سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط ہوئے تھے، مگر گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا تھا کہ ملک بدر کیے گئے کسی شخص کو وزارت داخلہ کی اجازت اور پاکستانی سفری دستاویزات کے بغیر پاکستان لانے والی ایئر لائن کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ چودھری نثار نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے الزام میں ملک بدر کیے گئے کسی پاکستانی کو بغیر ثبوت کے قبول نہیں کرے گا۔ اس موقع پر پاکستانی وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کے بارے میں یورپی یونین کی پالیسیوں کی حمایت کرتے ہیں،
مگر جہاں بھی میرے ملک کے لوگوں کی عزت نفس یا ان کے وقار یا ان کی بنیادی حقوق کی وائلیشن ہوگی تو پھر میں ہر صورت میں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف آواز اٹھاؤں بلکہ اس کے لیے کوئی میں قدم بھی اٹھاؤں۔
پاکستان کی وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق گزشتہ سال دنیا بھر سے 90,000 پاکستانیوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر وطن واپس بھیجا گیا، مگر کچھ کیسوں میں اس بات کا واضح تعین نہیں کیا گیا کہ ان پر کس نوعیت کے الزامات تھے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ گزشتہ سال کتنے افراد یورپ سے پاکستان بھیجے گئے، مگر یہ تعداد ہزاروں میں ہو سکتی ہے۔ افغانستان، مشرق وسطی اور افریقہ کے جنگ زدہ علاقوں سے ہزاروں پناہ گزین یورپ کا رخ کر رہے ہیں، جس سے یورپ میں بحران کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے پیرس میں ہونے والے حملوں کے بعد داعش کے شدت پسندوں کی یورپ آمد کے خوف سے کچھ یورپی رہنماؤں نے پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے سخت قوانین کی حمایت کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے ملک بدر کیے گئے افراد کو قبول کرنے سے انکار کے بعد روزگار کی تلاش میں یورپ آئے غیر قانونی تارکین وطن کو وطن واپس بھیجنے کا عمل سست روی کا شکار ہو سکتا ہے، جس سے وہ افراد متاثر ہوں گے جنہیں حقیقتاً اپنے ملکوں میں ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری متحدہ عرب امارات میں ہیں، جہاں وہ پیر کے روز شام کی صورتحال پر مرکوز بات چیت کریں گے۔ اپنے دورے کی پہلی منزل ابوظہبی میں وہ ولی عہد شہزادہ شیخ محمد بن زید الناہیان سے ملاقات کریں گے۔ وہ اسرائیل میں بھی رکیں گے۔ شام کے بحران کے سیاسی حل کی نئی کوششیں کرنے والی متعدد ملکوں میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہیں۔ امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں نے 13 نومبر کو وینا میں یہ عہد کیا کہ شام کی حکومت اور اپوزیشن کو ایک بات چیت میں اکٹھا کیا جائے، جس کی ثالثی امریکہ کرے اور جو متوقع طور پر جنوری میں ہوگی۔ کیری کا اسرائیل کا دورہ ایک سال سے زیادہ عرصے میں پہلا دورہ ہے، جس دوران وہ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو سے یروشلم میں اور فلسطینی صدر محمود عباس سے رام اللہ میں ملاقات کریں گے۔ بیلجیم کے پروسیکیوٹرز نے پیر کے روز کہا ہے کہ دارالحکومت پولیس نے 22 چھاپا مار کاروائیوں میں 16 مشتبہ دہشت گردوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ تاہم پیرس دھماکوں میں مطلوب مشتبہ دہشت گرد صلاح الدین عبدالسلام تاحال گرفتار نہیں ہوا۔ تفصیلات کے ساتھ سادیہ اسد۔
پروسیکیوٹرز کے مطابق چھاپوں کے دوران کم از کم ایک مشتبہ شخص زخمی ہوا ہے۔ 19 چھاپا مار کاروائیاں برسلز میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کی گئیں۔ پیر کے روز اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بیلجیم کے فیڈرل مجسٹریٹ تھیاری ورٹس نے بتایا کہ پیرس دھماکوں کا مرکزی مشتبہ دہشت گرد صلاح عبدالسلام اب بھی نہیں پکڑا جا سکا۔
Jusqu'à présent, ni arme, ni explosif n'ont été découvert.
اس وقت تک کسی قسم کا دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ نہیں مل سکا، اور نہ ہی ان چھاپوں کے دوران صلاح عبدالسلام گرفتار کیا جا سکا ہے۔ چھان بین کے دوران جو معلومات ہمیں ملی ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اتوار کی شام یہ کاروائیاں کی ہیں۔ چھان بین ابھی جاری ہے، اس لیے ہم اس معاملے پر مزید بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی مزید تفصیلات بتا سکتے ہیں۔ پیر کے روز بھی برسلز کے اسکولز اور سب وے کا نظام بند رہا۔ مشتبہ افراد کو پکڑنے کی کاروائیوں کی وجہ سے یہاں کے رہائشیوں کو کام پر جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ برسلز کے کئی رہائشی ان سیکیورٹی اقدامات کو اپنی حفاظت کے لیے کی جانے والی کاروائیاں قرار دیتے ہیں۔ بیلجیم کے ایک رہائشی کا کہنا ہے، میں بہت ہی پریشان ہوں، میں 20 برسوں سے برسلز میں رہ رہا ہوں اور میں نے اس سے قبل ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ سڑک پر چلتے ہوئے مجھے روکا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس طرح سے سڑک پر واک کرنا ان حالات کے مطابق درست نہیں ہے۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ خیال ہے کہ صلاح عبدالسلام 14 نومبر کو بیلجیم میں داخل ہوا تھا۔ یہ اس کے کچھ گھنٹوں بعد کی بات ہے جب داعش کے عسکریت پسندوں نے پیرس میں منظم حملے کر کے 130 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ بیلجیم کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ پولیس نے ہفتے کو دیر گئے 3 افراد کو گرفتار کیا۔ ان میں سے ایک ممکنہ طور پر خودکش بیلٹ پہنے ہوئے تھا۔ تاہم فیڈرل پروسیکیوٹر کے دفتر کے مطابق وہ ان اطلاعات کی نہ ہی تردید کر سکتا ہے نہ ہی تصدیق۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور مالی میں پیر کے روز ان لوگوں کی یاد میں 3 روزہ سوگ کا آغاز ہو گیا جو دارالحکومت باماکو میں ایک بڑے ہوٹل میں جمعے کے روز دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ہمسایہ سینیگال، موریتانیہ اور گنی بھی اس سوگ میں شریک ہوں گے۔ 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے اور مالی کے حکام کم از کم 3 مشتبہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں جو ان حملوں میں ملوث تھے۔ 2 مغربی افریقی عسکریت پسند گروپوں نے مشترکہ طور پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ان میں سے ایک اسلامی مغرب میں القاعدہ اور اس کا شریک کار المرابیتون ہے۔ ان حملوں میں متعدد مالی باشندے ہلاک ہوئے، جبکہ 6 روسی، 3 چینی، 2 بیلجیم کے، 3 سینیگالی، 1 اسرائیلی اور 1 امریکی بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ امریکہ نے جمعے کے روز مالی کے شہر بماکو میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے بماکو کے ریڈیسن بلو ہوٹل پر ہونے والے حملے میں بے گناہ افراد کی ہلاکت اور دیگر افراد کے زخمی ہونے پر لواحقین اور اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ دہشت گرد واقعے کے فوری بعد موقع پر پہنچنے والے دستوں کو جان کیری نے سراہا، جن میں خاص طور پر مالی کی افواج اور اقوام متحدہ، فرانس اور امریکی سیکیورٹی اہلکار شامل تھے، جن میں امریکی سفارتی سیکیورٹی بھی شامل ہے۔ بقول ان کے، ان امدادی دستوں نے یرغمالیوں کے انخلا میں مدد فراہم کی اور انہیں محفوظ مقامات کی جانب پہنچایا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بماکو میں امریکی سفارت خانے نے امریکی شہریوں کو تلاش کرنے کا کام کیا اور آئندہ دنوں کے دوران چھان بین کے حوالے سے امریکہ مالی کی سرکار کو درکار حمایت فراہم کرنے پر تیار ہے۔ داعش کے خلاف برسر پیکار عالمی اتحاد کے خصوصی امریکی مشیر کا کہنا ہے کہ بہت جلد امریکہ کے خصوصی آپریشنز فورسز شام جائیں گی، جہاں وہ داعش کی خود ساختہ خلافت اور ان کے دہشت گرد منصوبوں کے خلاف مقامی عرب جنگجوؤں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ مزید تفصیلات وکٹر بیٹی کی رپورٹ میں نیلوفر مغل کی زبانی۔
بریٹ میکرک نے اتوار کو امریکی ٹیلی ویژن چینل سی بی ایس کے ایک پروگرام فیس دی نیشن میں بتایا کہ داعش کے خلاف برسر پیکار ان فورسز نے حالیہ ہفتوں میں کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے علاقے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ داعش کے سینکڑوں جنگجوؤں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ میکگرک نے مزید بتایا کہ امریکی فورسز کی تعیناتی کے حساس نوعیت کے پیش نظر وہ تاریخ کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ یہ فورسز کب بھیجی جائیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت جلد 50 سے بھی کم خصوصی فورسز شمالی عراق جائیں گی۔ اس مشن کا اعلان گزشتہ ماہ کیا گیا، جس کا مقصد داعش کے خلاف لڑنے والی عرب فورسز کو تربیت، مشاورت اور مدد فراہم کرنا ہے۔ میکگرک نے مزید بتایا کہ یہ تعیناتی ایک ایسے وقت کی جا رہی ہے جب داعش کے خلاف لڑنے والی فورسز نے بہت کامیاب آپریشنز کیے ہیں۔
They've taken back about 1,100 square kilometers just in the last two weeks. They've killed about 300 ISIL fighters.
وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف گزشتہ دو ہفتوں میں 1,100 اسکوائر کلومیٹر کا کنٹرول دوبارہ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے داعش کے تقریباً 300 جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے، اور ان کا مقصد رقہ میں داعش کے دارالحکومت کو مزید تنہا کرنا ہے، جہاں پر ہمارے خیال کے مطابق ایسے لاتعداد دہشت گرد منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ علاقے کو واپس لیا جائے، داعش کے لیڈروں کو ہلاک کیا جائے اور ان کی مالی اعانت ختم کرنے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی جنگجوؤں کی بھرتی کے نیٹ ورک کو توڑا جائے۔ مشرقی ایشیا سربراہ اجلاس کے بعد ملیشیا جانے سے قبل صدر براک اوباما نے اتوار کے روز اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکی قیادت والا اتحاد داعش گروپ کو تباہ کر دے گا۔
We are intensifying our strategy on all fronts with local partners on the ground.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں مقامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر تمام محاذوں پر اپنی حکمت عملیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہم شام اور عراق میں داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان کے زیادہ سے زیادہ لیڈروں اور کمانڈروں کو ہلاک کر رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے خطرہ ثابت نہ ہوں۔ ہم اس دہشت گرد تنظیم کو ختم کر دیں گے۔ لیکن انٹیلیجنس کمیٹی کی سینئر ڈیموکریٹک رکن سینیٹر ڈائن فائنسٹائن نے اتوار کے روز سی بی ایس کے پروگرام فیس دی نیشن میں کہا،
I'm concerned that we don't have the time and we don't have years.
وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ تشویش ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس سالوں کا وقت نہیں، ہمیں جارحانہ اقدام اٹھانا ہوگا کیونکہ داعش نے ایک طرح کی ریاست بنا لی ہے۔ داعش کے پاس 30,000 جنگجو ہیں، اس کے پاس سول انفراسٹرکچر ہے، اسے فنڈنگ ملتی ہے، یہ دیگر ملکوں میں پھیل رہی ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں دیگر جگہوں پر یہ اور دہشت گرد تنظیموں کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ داعش ان سے الگ ہے، یہ بے انتہا طاقتور ہے اور ہمیں بہت مضبوط طریقے سے اس سے نمٹنا ہوگا۔ فائنسٹائن نے تجویز دی ہے کہ خطے میں ایک بہت بڑے امریکی خصوصی آپریشنز کی موجودگی کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور ان کے الفاظ میں شمالی عراق میں درجنوں فورسز کی فوری تعیناتی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نیلو فرموغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس کے صدر فرانسوا اولان داعش کے خلاف کاروائیاں تیز کرنے اور شام کی خانہ جنگی کے سیاسی حل کے لیے کئی ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں، جس دوران وہ صدر براک اوباما سے منگل کو ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ دونوں رہنما امریکہ کی قیادت میں قائم داعش کے خلاف اتحاد میں تعاون کا دائرہ بڑھانے پر بات چیت کریں گے۔ یہ اتحاد ایک سال سے زائد عرصے سے عراق اور شام میں داعش کے خلاف فضائی کاروائیوں میں مصروف ہے۔ فرانس کے جنگی جہاز بھی ان کاروائیوں کا حصہ رہے ہیں۔ حکام نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ داعش کے خلاف کاروائیوں کا دائرہ بڑھانے کے لیے شام میں زمینی فوج نہیں بھیجی جائے گی۔ اوباما سے ملاقات سے پہلے اولان نے برطانیہ کے وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون سے پیر کے روز ملاقات کی، جنہوں نے شام میں فضائی کاروائیوں میں برطانیہ کے کردار کا دائرہ بڑھانے کے لیے برطانوی پارلیمان سے منظوری حاصل کرنے کا وعدہ کیا۔ جرمنی بھی اس اتحاد کا حصہ ہے مگر براہ راست کاروائیوں میں ملوث نہیں ہے۔ اولاند بدھ کو روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے بات چیت کے لیے ماسکو جانے سے پہلے جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل سے ملاقات کریں گے۔ میانمار کے شمالی علاقے میں مٹی کا تودے کے تلے سے کم از کم 100 لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ اب متعدد افراد کے تودے تلے دبج ہونے کا بتایا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ افغانستان میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی طالبان کے حملوں میں بھی تندی آتی جا رہی ہے اور گزشتہ برسوں کی نسبت ان کی شدت زیادہ ہے۔ جاری حملوں، بڑھتی ہوئی اقتصادی مشکلات، بے روزگاری جس کی شرح 24% کے قریب ہے اور حکمرانی کے مسائل، سب نے مل کر صدر اشرف غنی کی حکومت کی مخالفت اور عام لوگوں کے دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کے جنوبی ایشیا بیورو سے ایاز گل کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
طالبان باغی افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور عارضی طور پر علاقے بھی قبضے میں لے لیتے ہیں، خصوصاً شمالی افغانستان میں جہاں موسم سرما روایتی طور پر لڑائی میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ گزشتہ ہفتے طالبان نے شمال مشرقی صوبے بدخشاں میں ایک دور دراز ضلع یمگان پر قبضہ کر لیا تھا۔ ستمبر میں اہم شہر قندوز پر مختصر عرصے کے لیے قبضے کے بعد باغیوں نے شمالی افغانستان میں اپنی سرگرمیاں پھیلا دی ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی کہتے ہیں کہ افغان فورسز نے باغیوں کو نکال باہر کرنے اور بہتر نتائج دینے کے وعدے کے ساتھ ایک آپریشن کا آغاز کیا ہے۔
نیروهای امنیتی افغانستان مشترکاً
وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے باغیوں کو یمگان ضلع سے نکال دینے اور دشمن کو بھاری جانی نقصان پہنچانے کا عزم کیا ہے تاکہ شمال میں طالبان کے حملے روکے جا سکیں۔ ٹیڈ کیلہن سیکیورٹی کے ایک مغربی ماہر ہیں اور شمالی افغانستان میں کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سال طالبان نے جو پیش قدمی کی ہے، اگرچہ مختصر وقت کے لیے ہی سہی، مگر اس سے عسکریت پسندوں کو ہتھیار حاصل کرنے اور مزید لوگ بھرتی کرنے میں مدد ملی ہے اور افغان سیکیورٹی فورسز پر دباؤ بڑھا ہے۔
We're seeing things well outside of the seasonal norms, even worse than last year, which had being compared to previous years was identified
as unusual. موسم کے تحت روایتی واقعات سے ہٹ کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سال گزشتہ برس سے بھی برا رہا، جبکہ گزشتہ برس کو اس سے پہلے برسوں کے مقابلے میں طالبان کی پورے موسم سرما میں ہونے والی سرگرمیوں کی نسبت غیر معمولی خیال کیا جا رہا تھا۔ چنانچہ موجودہ رجحان کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اب تک جو ہوا ہے وہ پہلے سے زیادہ خون ریز اور تشدد آمیز ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی کہتے ہیں کہ پوست کی پیداوار کے بڑے جنوبی صوبے ہیلمند سمیت دیگر علاقوں سے بھی باغیوں کو نکال باہر کرنے کے لیے سیکیورٹی آپریشنز کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ موسم بہار کے حملوں کے آغاز سے اب تک طالبان کی کامیابیوں کو ختم کرنا افغان دفاعی اور قومی فورسز کے لیے کتنا اہم ہے، اس بارے میں کیلہن کہتے ہیں
In some ways that postures the Taliban for a much more robust spring offensive because they're already a lot closer to the provincial capitals and other areas. بس پہلے
سے یہ موسم بہار میں طالبان کا ایک زیادہ بھرپور حملہ تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی صوبائی دارالحکومتوں سے اور دیگر اہم علاقوں سے ایک سال پہلے کی نسبت زیادہ قریب ہیں۔ تاوان کے لیے اغوا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر بھی حکومت مخالف مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے بعض سیاسی مخالفین نے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ بعض قانون سازوں نے ممتاز عمائدین کا جرگہ بلانے کے لیے بھی کہا ہے تاکہ حکومت کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے، تاہم موجودہ حالات میں اس مطالبے کو غیر ملکی حمایت حاصل ہونا ممکن نہیں۔ نیٹو قیادت میں ریزولوٹ سپورٹ نامی تربیتی اور امدادی مشن کے امریکی کمانڈر جنرل جان کیمبل نے گزشتہ ماہ کانگریس کی ایک کمیٹی کے سامنے ایک بیان میں بھی غنی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کے خلاف خبردار کیا تھا۔ ان کے الفاظ،
We understand how important having a national unity government is, and I think the Afghans understand this as well. To think that there are people that don't
ہم جانتے ہیں کہ قومی اتحاد کی حکومت کا قیام کتنا اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ افغان بھی اسے سمجھتے ہیں۔ یہ خیال کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قومی اتحاد کی حکومت نہیں چاہتے، میں انہیں کھیل بگاڑنے والے ایسے لوگ کہوں گا جو گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا بے وقوفانہ عمل ہوگا۔ کابل میں بڑھتے ہوئے عدم تحفظ نے غیر ملکی سفارتکاروں اور فوجی مشنز کے ساتھ ساتھ امدادی کارکنوں کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ کابل کے محفوظ علاقوں کے درمیان آتے جاتے ہوئے بھی زیادہ سے زیادہ محتاط رہیں۔ گزشتہ ہفتے واشنگٹن میں بات کرتے ہوئے افغانستان میں تعمیر نو کے لیے خصوصی امریکی انسپیکٹر جنرل جان ساپکو نے، جو مسلسل افغانستان کا سفر کرتے ہیں، اس بات کی تصدیق کی تھی کہ امریکی سفارتی عملے کو سڑک پر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے انہیں ہیلی کاپٹرز پر انحصار کرنے کا حکم ہے۔
When I go to Afghanistan, I fly into the international airport. It is 1.5 miles away from the embassy. I cannot drive.
میں جب افغانستان جاتا ہوں تو ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اترتا ہوں جو افغانستان میں امریکی سفارت خانے سے 1.5 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں 1.5 میل کے لیے بھی کار میں سفر نہیں کر سکتا، 1.5 میل کے لیے بھی مجھے ہیلی کاپٹر استعمال کرنا پڑتا ہے، اور ایسا فروری کے مہینے سے ہو رہا ہے۔ سوپ کو کہتے ہیں کہ تشویش کی بات یہ ہے کہ اپنی کوششوں کے باوجود افغان حکومت سیکیورٹی کے ماہرین کے اطمینان کے مطابق ایئرپورٹ سے سفارت خانے تک 1.5 میل کے فاصلے کے لیے بھی حفاظت مہیا نہیں کر سکتی۔ اکتوبر کے مہینے میں زمین پر اترتے ہوئے ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اتحاد کے 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں 2 امریکی شامل تھے اور 5 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ سوپ کو کہتے ہیں سیکیورٹی خدشات کے باعث 3 سال پہلے کی نسبت وہ افغانستان کے بہت کم علاقوں میں جا سکتے ہیں۔ گزشتہ 1 عشرے کے دوران امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو پر $110 ارب صرف کیے ہیں۔ سوپکو کے ادارے کو تعمیر نو کے منصوبوں کی پرکھ کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ادب کی دنیا کا ایک اور باب بند ہوا، تفصیلات فکر و فن میں۔
جب کبھی کہنا ایسے کہنا غزلیں دوہے گی، جب کبھی جلنا ایسے جلنا باقی بجے نہ راکھ، راکھ بجے تو گر جائے گی من اگنی کی۔
ادب اور فن کی دنیا میں کئی شخصیات آئیں اور گئیں، لیکن ان میں سے بعض ہستیاں ایسے انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہیں جنہیں رہتی دنیا تک مٹایا نہیں جا سکتا۔ جمیل الدین عالی بھی انہی میں سے ایک ہیں، جن کے ملی اور قومی نغمے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔
پاکستان کی مخالفت بڑھ گئی تھی تو ہم کو بھی جوش آ گیا، تو ہم نے لکھ دیا جیوے پاکستان۔
نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان، جو جمیل الدین عالی کے نام سے جانے جاتے ہیں، 20 جنوری 1926 کو دہلی میں ایک نامور ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا مرزا غالب کے دوست اور شاگرد تھے، اور والدہ کا تعلق میر درد کے خانوادے سے تھا۔
وہ میری والدہ کے پر دادا تھے۔
وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے چند ماہ قبل گفتگو کرتے ہوئے جمیل الدین عالی نے اور آکے گزشتہ پلٹتے ہوئے کہا،
ہمارے یہاں تو خاندان میں ہوتے ہیں سب شاعر، سبھی شعر کہتے ہیں ہمارے خاندان میں۔ میرا خیال ہے میں نے کھویا زیادہ پایا کم، پاکستان کا مستقبل عظیم ہے۔
عالی صاحب 80 کی دہائی میں وائس آف امریکہ آئے تھے، جب ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے،
وائس آف امریکہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں اردو سے، ان کا دفتر ہے واشنگٹن ڈی سی میں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔
جمیل الدین عالی جیسی نابغہ روزگار ہستیاں روز روز پیدا نہیں ہوتی، وہ آنے والے زمانوں میں بھی اپنے محبت میں گوندے نغموں کی صورت میں ہر سو گونجتے رہیں گے۔
جو نام بھری پہچان، پاکستان پاکستان ہمارا دیس، پاکستان ہمارا دیس۔
جمیل الدین علی گزشتہ کچھ برسوں سے علیل تھے۔ وہ 23 نومبر پیر کے روز اپنے دیش کی ہواؤں کو خدا حافظ کہہ کر ہمیشہ کے لیے چل دیے۔ انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس کے ساتھ ساتھ کئی اعزازات سے نوازا گیا۔
ہم مصطفی 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 ہے ہم زبا بیت غیر کے ولی ہیں
ہم مصطفی 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 ہے ہم مصطفی 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 ہے۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان میں پاکستانی مشتبہ عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے بعد ان کی دیر بالا میں تجہیز و تدفین کی گئی، جس میں کافی تعداد میں مقامی افراد نے شرکت کی۔ کہا جا رہا ہے کہ بدھ کے روز پاکستانی سرحد کے قریب خوست صوبے میں ایک حملے کے دوران کئی اور شدت پسند ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی حکومت نے ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں کی ہے۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم اختر نے۔
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں افغانستان میں مبینہ مارے جانے والے متعدد پاکستانی عسکریت پسندوں کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ ہفتے 20 سے زائد افراد کی لاشیں پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا لائی گئی، جن کی نماز جنازہ مختلف علاقوں میں ادا کی گئی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP نے نام ظاہر کیے بغیر عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ یہ افراد ایک مبینہ ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے۔ تاہم پاکستان کی طرف سے باضابطہ طور پر نہ تو ان افراد کی افغانستان میں ہلاکت کی تصدیق کی گئی اور نہ ہی اس بارے میں کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کی سرحد پر واقع افغانستان کے صوبہ خوست کے ایک تربیتی کیمپ پر بدھ کو مبینہ طور پر ڈرون حملہ کیا گیا، جس میں 40 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شائع شدہ خبروں کے مطابق جن افراد کی لاشیں پاکستان لائی گئی، ان کی اکثریت کا تعلق دیر بالا اور دیر زیری کے مختلف دیہات اور قصبوں سے تھا۔ تاہم ایک شخص سوات کے علاقے منگورا، ایک قبائلی علاقے باجوڑ اور ایک کرم ایجنسی سے تعلق رکھتا تھا۔ پاکستانی حکام یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان اپنی سرزمین پر شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہا ہے اور گزشتہ سال جون سے جاری آپریشن ضرب عضب میں اب تک 3,000 سے زائد شدت پسند مارے جا چکے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پیر کے روز اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ صحافی فیصل آباد میں ایک میڈیا نیٹ ورک دنیا کے دفتر پر ہونے والے حملے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے اسلام آباد سے جلیل اختر نے۔
پاکستان کی دارالحکومت اسلام آباد میں پارلیمان کی عمارت کے قریب صحافیوں اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے میڈیا ہاؤسز کے خلاف تشدد کے حالیہ واقعات کے خلاف مظاہرہ کیا، جس میں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کو تحفظ کی فراہمی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور ان واقعات کے ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اتوار کو کوہاٹ کے قریب نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک مقامی صحافی حفیظ الرحمان کو ہلاک کر دیا تھا، جو کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران میڈیا سے وابستہ افراد پر 5واں حملہ ہے۔ اس سے قبل ٹانگ کے علاقے میں سینئر صحافی زمان مسعود کو بھی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا، جس کی ذمہ داری بعد میں طالبان عسکریت پسندوں نے قبول کی تھی۔ گزشتہ جمعے کو فیصل آباد میں ایک نجی ٹی وی چینل کے مقامی دفتر پر نامعلوم افراد نے دستی بم سے حملہ کیا تھا، جسے چینل کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے تھے اور عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ اطلاعات کے مطابق جائے وقوع پر دولت اسلامیہ خراسان نامی ایک تنظیم کے پیمفلٹ بھی پائے گئے، جس میں اس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پاکستان میں گزشتہ ایک دہائی میں جہاں عام شہریوں کے لیے سیکیورٹی کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے، وہیں صحافیوں کو بھی اپنے پیشہ وارانہ فرائض کی ادائیگی میں خطرات کا سامنا رہا ہے۔ گزشتہ سال جون میں شمالی وزیرستان کے قبائلی علاقے میں سرگرم عسکریت پسندوں کے خلاف ضرب عضب کے نام سے بھرپور سیکیورٹی آپریشن شروع کیا گیا، جس کے بعد ملک بھر میں عسکری کارروائیوں میں قابل ذکر کمی واقع ہوئی ہے۔ تاہم صحافیوں اور میڈیا کارکنوں کو اب بھی خطرات کا سامنا ہے۔ پیر کو اسلام آباد میں ہونے والے مظاہرے میں شریک پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے ایک دھڑے کے صدر افضل بٹ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں صحافیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس ذمے فوری اقدامات کرے۔
کہ جو جرنلسٹ اب تک شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے اسپیشل ٹریبیونل قائم کر دیں تاکہ وہ ٹریبیونل وہ صحافی جن کے لواحقین کیسوں کی پیروی نہیں کر سکے یا وہاں جہاں پہ وڈیرائزم بہت زیادہ تھا یہاں وہ طاقتور قوتیں تھیں جنہوں نے جرنلسٹوں کو مارا اگر گورنمنٹ چاہتی تو ایک ٹریبیونل قائم کر کے تمام جتنے اب تک جرنلسٹ شہید ہوئے ان کے کیسوں کے ٹرائل کر سکتی تھی
پاکستان کے وزیر اطلاعات نے مظاہرے میں شریک افراد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جس طرح ملک میں زندگی کے دوسرے طبقات کو دہشت گردی کی کاروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے وہیں صحافی بھی اس لہر میں ہدف بن رہے ہیں
دہشت گردی میں ملوث جو بھی مجرم ہیں وہ انصاف کے حوالے ہوں گے انصاف کی رسی سے وہ دیر تک بچ نہیں سکتے یہ ان کے گلے تک پہنچے گی اور جس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں یہ مجرم بھی اپنی سزا کو پہنچیں گے یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
پاکستان کے شمار صحافیوں کے لیے خطرناک تصور کیے جانے والے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق 2001 کے بعد سے اب تک 70 سے زائد صحافیوں کو اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے دوران ہلاک کیا جا چکا ہے محمد جلیل اختر وائس آف امریکہ اسلام آباد
میانمار کے شمالی علاقے میں مٹی کے تودے تلے سے کم از کم 100 لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ اب متعدد افراد کے تودے تلے دبے ہونے کا بتایا جا رہا ہے مقامی حکام کے مطابق ریاست کاچن میں ہفتے کو گرنے والے مٹی کے تودے کے بعد سے اب تک مزید 100 افراد لاپتہ ہیں یہ تودہ رات دیر گئے اس وقت گرا جب یہاں اکثر کان کن سو رہے تھے اور اس کی زد میں جھونپڑیاں بھی آئیں لوگوں کو تودے سے نکالنے کے لیے امدادی کاروائیاں اب بھی جاری ہیں امریکہ کی جنوبی ریاست لوزیانا کے شائلی شہر نیو آرلینز میں اتوار کی شام دو مسلح گروہوں کے درمیان ہونے والے تصادم کے نتیجے میں 16 افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق یہ واقعہ اس جگہ پیش آیا جہاں ایک رہائشی علاقے میں واقع پارک میں سینکڑوں افراد ایک پارٹی اور ایک میوزک ویڈیو کو فلمانے کے لیے جمع تھے فائرنگ کے اس واقعے کی وجوہات سے متعلق تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں تاہم نیو آرلینز کے محکمہ پولیس کے ایک ترجمان ٹائلر کیمبل نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ اس واقعے میں کسی کی موت واقع ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے کیمبل نے کہا کہ جب ہم نے چند متاثرین سے بات کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہاں لوگوں کے دو گروہ موجود تھے جو ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے تھے پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عینی شاہدین کے مطابق اس مسلح تصادم میں ملوث دو گروہ فائرنگ کرنے کے بعد پارک سے فوری طور پر پیدل فرار ہو گئے ابھی تک کسی کو گرفتار کرنے کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے اسرائیلی پولیس نے پیر کے روز یروشلم میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ایک نوجوان لڑکی کو زخمی کر دیا ان دونوں نے ایک شخص کو قینچی مار کر زخمی کر دیا تھا زخمی ہونے والا شخص 70 سالہ فلسطینی تھا جسے حملہ آوروں نے غلطی سے اسرائیلی سمجھا مغربی کنارے کے اسرائیلی مقبوضہ علاقے میں خاتون کو خنجر مار کر ہلاک کر دیا گیا اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایک فلسطینی حملہ آور نے ایک 21 سالہ خاتون کے سر اور چھاتی پر اتوار کے روز کئی بار چاقو سے وار کیے بعد میں حملہ آور کو قریب ہی موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا فوج کے مطابق اس سے قبل ہونے والے ایک اور حملے میں ایک خاتون نے ایک فوجی اڈے کے داخلی دروازے کے قریب چاقو نکال کر عام شہریوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا مغربی کنارے کے ایک مقامی شخص کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی گاڑی سڑک سے نیچے اتار کر خاتون سے ٹکرا دی جس کے بعد ایک فوجی نے اس خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری متحدہ عرب امارات میں ہیں جہاں وہ پیر کے روز شام کی صورتحال پر مرکوز بات چیت کریں گے اپنے دورے کی پہلی منزل ابوظبی میں وہ ولی عہد شہزادہ شیخ محمد بن زید النہیان سے ملاقات کریں گے وہ اسرائیل میں بھی رکیں گے امریکی محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیم ڈاکنز کی ایک رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل
امریکی وزیر خارجہ جان کیری متحدہ عرب امارات کے دورے پر واپس جا رہے ہیں یہ دورہ شام کے لیے بین الاقوامی امدادی گروپ کے ایک حصے کے طور پر کیا جا رہا ہے اس گروپ کے ارکان نے شام کے بحران کے سیاسی حل پر بات چیت کے لیے اس مہینے ویانا میں ملاقات کی تھی اس گروپ کے لیے اس وقت سب سے اہم پہلو شام کی حزب اختلاف کے متنوع گروپس کو متحد کرنے کے طریقے تلاش کرنا ہے اس سلسلے میں جان کیری کا کہنا ہے
We are now at a stage where the opposition is coming together to choose those people who will negotiate for it.
اب ہم ایک ایسے مقام پر ہیں جہاں حزب اختلاف مل کر ان لوگوں کا چناؤ کرے گی جو اس معاملے پر مذاکرات کریں گے۔ امکان یہ ہے کہ اس دورے کا ایک اور مرکزی پہلو اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش ہوگا۔ متحدہ عرب امارات ان ملکوں میں شامل ہے جو اس عسکریت پسند گروپ کے خلاف شام میں اتحادیوں کی جانب سے فضائی کارروائیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار نے اس ہفتے کے شروع میں کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ شام میں سیاسی تبدیلی لانے سے متعلق ایک وسیع منصوبے کے سلسلے میں جلد ہی ایک کانفرنس بلائی جا سکتی ہے جس میں شام کے حزب اختلاف کے متنوع گروپس شامل ہوں گے۔ شام کے مسئلے پر امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں کے درمیان ویانا میں 13 نومبر کو ہونے والے مذاکرات کے تازہ ترین دور کا اختتام اس عہد پر ہوا تھا کہ اقوام متحدہ کے تحت شام کی حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندوں کو جنوری تک مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ وزیر خارجہ جان کیری کا اسرائیل کا یہ دورہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے واشنگٹن کے دورے کے بعد ہو رہا ہے۔ اپنے اس دورے میں انہوں نے امریکی صدر براک اوباما کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ دونوں ملک اسرائیل کی جانب سے ایران کے جوہری پروگرام پر ہونے والے معاہدے کی شدید مخالفت کے بعد اپنے تعلقات میں پیدا ہونے والی تلخی گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے الفاظ ہیں،
نمبر 1 ہولڈ ایرانز فیٹ ٹو دی فائر میک شور دے ابائیڈ بائی دیئر ابلیگیشنز، 2
پہلی بات یہ ہے کہ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ایران پر دباؤ ڈالنا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، دوسری بات یہ ہے کہ خطے میں ایران کی جارحیت اور دہشت کو روکنے کے لیے کام کرنا۔ وزیر خارجہ جان کیری کے دورے کا امکانی طور پر تیسرا اہم پہلو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ان بڑھتی ہوئی کشیدگیوں میں کمی لانے کے طریقوں پر گفتگو ہو سکتا ہے، جن کے نتیجے میں گزشتہ 2 مہینوں کے دوران 80 سے زیادہ فلسطینی اور کم از کم 15 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جان کیری کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے۔ ایک امریکی تھنک ٹینک بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے منسلک خالد الگندی کہتے ہیں،
It's definitely the case that the United States has much less sway with both sides. Certainly with Israel,
یہ بلا شبہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں امریکہ کے لیے دونوں فریقوں کے حوالے سے کچھ کرنے کی بہت کم گنجائش موجود ہے۔ یقینی طور پر اسرائیل کے سلسلے میں بلکہ فلسطینی قیادت پر بھی اس کا زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے، لیکن تجزیہ کار خالد کہتے ہیں کہ اگرچہ اسرائیلی اور امریکی حکومتوں کی انتظامیہ کو ایک دوسرے سے کوئی دلی لگاؤ نہیں ہے، لیکن بقول ان کے انہوں نے مختلف انداز کے دوسرے بہت سے مسائل پر کام جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جان کیری اپنے اس دورے میں ابوظہبی، تل ابیب، یروشلم اور رام اللہ جائیں گے، جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور فلسطینی رہنما محمود عباس سمیت دیگر عہدیداروں سے بات چیت کریں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش ایک بڑا مسئلہ ہے۔ یہ معاملہ ترقی پذیر ممالک میں اور بھی سنگین ہو جاتا ہے جہاں بچوں کی نگہداشت کا جدید نظام موجود نہیں اور وسائل کی کمی پائی جاتی ہے۔ 17 نومبر کو اس حوالے سے عالمی دن منایا گیا۔ آج ہم اسی مناسبت سے اس مسئلے کے بعض اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ عالمی دن منانے کا آغاز اس وقت ہوا جب مختلف تنظیمیں وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش کے مسئلے پر ایک جگہ جمع ہوئی اور اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ اس بارے میں کس طرح آگہی پیدا کی جائے کہ ایسے بچے جو وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے کس طرح صحت کے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اکثر اوقات انہیں معذوری کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش اب کم عمری کی اموات کی سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 1.5 کروڑ بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، یعنی دنیا بھر میں پیدا ہونے والے ہر 10 بچوں میں سے ایک بچہ۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایسے بچوں میں سے تقریباً 10 لاکھ بچے بعض پیچیدگیوں کی بنا پر مر جاتے ہیں۔ وقت سے پہلے سب سے زیادہ بچوں کی پیدائش افریقہ اور جنوبی ایشیا میں دیکھنے میں آتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک مثلاً امریکہ میں بھی صورتحال اتنی اچھی نہیں۔ ایک رپورٹ میں امریکہ کو بھی اس سلسلے میں عام زمرے میں رکھا گیا ہے اور بعض امریکی ریاستوں میں صورتحال اور بھی بدتر بتائی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق
اگر ماں بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر رکھے تو گود کی گرمائش ان کی زندگیوں کو بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور ماؤں کی توجہ بھی ہر وقت اپنے بچے پر مرکوز رہتی ہے، جس سے اس بات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ بچے کو بر وقت خوراک مہیا کی جاتی رہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمل کو باقاعدگی سے جاری رکھنا چاہیے۔ وہ اسے کینگرو مدر کیئر کا نام دیتے ہیں اور ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ اس کے مفید نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دو بچوں کی پیدائش میں 18 مہینوں تک کا وقفہ دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماں طبی نقطۂ نظر سے دوبارہ حاملہ ہونے کی ذمہ داری کی پوری طرح اہل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی پیدائش سے پہلے نکہداشت، عمومی صحت پر نظر رکھنا اور تمباکو نوشی جیسی مضر صحت عادت سے گریز بھی ضروری ہے۔ ساتھ ہی قوت بخش غذا کا استعمال بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تاہم ساتھی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش کے 50% کیسز کے بارے میں ابھی تک حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکی اور ریسرچ جاری ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکیوں کے مذہبی رجحانات پر ایک نیا جائزہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا پر یقین رکھنے، عبادت کرنے اور باقاعدگی سے چرچ جانے والے بالغوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ پیو ریسرچ سینٹر کی طرف سے جاری ہونے والی 2014 ریلیجیس لینڈسکیپ اسٹڈی کے مطابق خدا کے وجود پر کامل یقین رکھنے والے امریکیوں کی تعداد 2007 کے 71% کے مقابلے میں 2014 میں کم ہو کر 63% رہ گئی ہے۔ ان لوگوں کی تعداد جنہوں نے کہا کہ انہیں خدا پر یقین ہے 2007 میں 92% تھی، جبکہ 2014 میں یہ کم ہو کر 79% رہ گئی ہے۔ اس کمی کے باوجود پیو کا کہنا ہے کہ امریکہ کے مذہبی تناظر میں کافی استحکام پایا جاتا ہے۔ پیو نے کہا ہے کہ دوسرے ترقی یافتہ صنعتی ممالک کی نسبت امریکہ میں خدا پر یقین اب بھی مضبوط ہے۔ جائزے کے مطابق 77% بالغوں نے کہا کہ وہ کسی مذہب کے ساتھ وابستہ ہیں، جبکہ 2007 میں یہ تعداد 83% تھی۔ مزید وراں 60% افراد نے کہا کہ بائبل اور دیگر مقدس کتابیں خدا کے الفاظ ہیں، جبکہ 31% نے کہا کہ ان کتابوں کے لفظی مطلب پر عمل کرنا چاہیے۔ پیو ریسرچ میں مذہب پر تحقیق کے ڈائریکٹر ایلن کومپرمیئر نے کہا کہ جن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ پیو نے کہا کہ مذہبی عقائد میں کمی کی وجہ 1980 سے 2000 کے آغاز تک پیدا ہونے والے ان نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہے جو کہتے ہیں کہ وہ کسی منظم مذہب سے وابستہ نہیں، جبکہ عمر رسیدہ زیادہ مذہبی امریکی وفات پا رہے ہیں۔ مگر اب بھی کسی مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے 61% افراد کا کہنا ہے کہ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک اور اشاریہ جس پہ واضح تبدیلی آئی ہے وہ ہے ایک جنس سے تعلق رکھنے والے افراد کی شادی۔ 2007 میں ان مسیحیوں کی تعداد جو کہتے تھے کہ ہم جنس پرستوں کو معاشرے میں قبول کیا جانا چاہیے 44% تھی، جبکہ اب یہ تعداد بڑھ کر 54% ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اس سال جاری ہونے والی ایک اور جائزہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 60% سے زیادہ لوگوں کو مذہبی طور پر شناخت کیا گیا ہے۔ گیلپ انٹرنیشنل کی طرف سے منعقدہ سروے میں دنیا کے 65 ملکوں کے 63,000 سے زیادہ لوگوں سے ان کے مذہبی رجحانات کے حوالے سے بات کی گئی۔ سروے کے نتائج کے مطابق دنیا بھر میں کسی بھی عقیدے پر یقین نہ رکھنے والے افراد کی نسبت مذہبی لوگوں کی تعداد دگنی تھی۔ علاوہ ازیں دنیا لا مذہب اور غیر مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی 33% تعداد پر مشتمل ہے۔ جائزے کے مطابق تھائی لینڈ مذہبی رجحانات رکھنے والوں کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں 94% لوگوں نے مذہبی طور پر اپنی شناخت کی، جبکہ صرف 1% نے خود کو لا مذہب بتایا۔ تھائی لینڈ کے بعد آرمینیا، بنگلہ دیش اور جارجیا میں مذہبی رجحانات رکھنے والوں کی تعداد 93% ہے۔ مطالعاتی جائزے کی درجہ بندی میں کم مذہبی ممالک کی حیثیت سے
چین آخری نمبر پر ہے جہاں مذہبی لوگوں کے مقابلے میں دہریت پر یقین رکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چین میں صرف 6% نے اپنی شناخت مذہبی ظاہر کی، جبکہ 61% نے کہا کہ وہ لامذہب ہیں۔ اس فہرست میں چین کے بعد جاپان کا نمبر ہے جہاں 13% افراد مذہبی رجحانات رکھتے ہیں۔ سویڈن میں 19%، چیک جمہوریہ میں 23% اور نیدرلینڈ اور ہانگ کانگ میں 26% لوگوں نے خود کو مذہبی بتایا۔ برطانیہ کو کم مذہبی ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جہاں 30% افراد مذہبی ہیں، جبکہ 53% نے کہا کہ وہ مذہبی نہیں ہیں۔ 13% افراد دوہریت پر یقین رکھتے ہیں اور باقی لوگوں نے کہا کہ وہ مذہب کے حوالے سے اپنی شناخت نہیں جانتے ہیں۔ عالمی سروے میں بتایا گیا ہے کہ تمام براعظموں کے لوگوں میں مذہب کا رنگ غالب نظر آیا ہے، جبکہ ایشیا، امریکہ، مشرق وسطی اور مشرقی یورپ کی نسبت مغربی یورپ کو کم مذہبی قرار دیا گیا ہے۔ براعظم ایشیا، امریکہ اور مشرق وسطی، افریقہ اور مشرقی یورپ میں کسی بھی متبادل دین کے مقابلے میں مذہب پر عمل پیرا ہونے والوں کی تعداد دگنی بتائی گئی ہے۔ گیلپ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن کے صدر جین مارک لیجر نے کہا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں مذہب غالب نظر آتا ہے۔ دنیا بھر میں خود کو مذہبی تصور کرنے والوں کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ مزید برآں، نوجوانوں میں مذہبی رجحان کے ساتھ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کی تعداد میں اضافہ جاری رہے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت حاضر خدمت ہے۔ سٹائروفوم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، یہی جو ہلکا پھلکا پلاسٹک ہے اور اس سے بنی ہوئی چیزیں، گلاس، پلیٹیں اور پیالے، جن میں یہ سبھی کچھ شامل ہے، روزمرہ زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہیں۔ لیکن کوئی بھی مٹیریل جو ہم استعمال کرتے ہیں، اسے پوری طرح ختم کرنے اور ماحول کا حصہ بننے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ سٹائروفوم کے بارے میں آج تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ اسے ڈی کمپوز ہونے یا پھر مکمل طور پر ختم ہونے میں کتنا عرصہ لگتا ہے، لیکن اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ یہ عمل 500 سالوں میں مکمل ہو یا پھر 5000 برس اس میں لگ جائیں۔ انسانی زندگی کے حوالے سے یہ ایک طویل دورانیہ ہے، اور اس سے آپ اس مسئلے کے بارے میں اندازہ لگائیں کہ جب ہم استعمال کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں تو پلاسٹک کی کتنی بڑی مقدار کوڑے کی شکل میں اکٹھی کرتے ہیں۔ اب یہ بات کچھ ممکن نظر آنے لگی ہے کہ سائنسدان اس پلاسٹک کوڑے کو ختم کرنے کا ایک غیر معمولی طریقہ دریافت کر چکے ہوں۔ آپ پوچھیں گے کیسے، تو آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ سٹائروفوم کو تحلیل ہونے اور ماحول میں جذب ہونے کے لیے سینکڑوں برس درکار ہوتے ہیں، اور پلاسٹک سے تیار ان پلیٹوں، کپوں اور ڈبوں کی موجودہ مقدار لینڈ فل والی جگہ کا 25-30% حصہ لے لیتی ہے۔ لینڈ فل، آپ جانتے ہیں، زمین کے کسی بھی ٹکڑے میں کوڑے کو بھرتے ہیں اور اس پر مٹی بچھا کر اسے قابل استعمال بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ پالو آلٹو کیلیفورنیا کی سٹینفورڈ یونیورسٹی سے اینجا برینڈن کا کہنا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے اس مسئلے کو حل کرنے میں معاون ثابت ہو سکیں، کیونکہ وہ سچ مچ اسے چباتے ہیں۔ اور یہ اب کیڑے کون سے ہیں؟ یہ ہیں میل وارمز، جو آٹے اور اناج کی دوسری اقسام پر پھلتے پھولتے ہیں۔
اسٹینفورڈ
یونیورسٹی میں ماحولیات کے شعبے سے انجینئر وے من وو کا کہنا ہے کہ میل وارمز سٹائروفوم کھاتے ہیں اور سٹائروفوم کو ہضم بھی کر سکتے ہیں، اور ان میں یہ عمل تیز رفتار ہے کیونکہ 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں وہ اس مادے کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل دے دیتے ہیں۔ ہر کیڑا یا وارم پلاسٹک کے اس کوڑے کی ایک دوا کی گولی جتنی مقدار کو روزانہ ہضم کر لیتا ہے۔ ان کے میدوں میں ایک خاص طرح کا مادہ ہوتا ہے جو اس سٹائروفوم کو تحلیل کر کے کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل کر سکتا ہے۔
The secreted enzymes are really interesting. Those are the tools that actually break the wall down into little pieces.
سٹینفورڈ یونیورسٹی ہی سے ماحولیات کے انجینئر پروفیسر کریگ کریڈل کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں ہضم کرنے والے مادوں کی استعداد دلچسپ بات ہے۔ یہ ایسے ٹولز ہیں جو یقینی طور پر اس پلاسٹک مادے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بدل دیتے ہیں۔ تحقیق کرنے والے اب ایسے ہی مادے کی نقل تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی مدد سے میل وارمز پلاسٹک کے کوڑے کو کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
It's an issue because we're running out of landfill space for one thing, especially in dense urban environments. Also, the clutter that
results. Stanford University کے پروفیسر کریگ کہتے ہیں کہ اسے وہ مسئلہ نہ سمجھیں کہ لینڈ فل کی سپیس ختم ہو رہی ہے، خاص طور پر شہری علاقوں میں. لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ کوڑے کرکٹ کے جمع کرنے کے اثرات نہ صرف سمندر پر مرتب ہوتے ہیں بلکہ پوری دنیا پر انہیں دیکھا جا سکتا ہے. حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ ماحولیاتی سائنسدانوں نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ سٹائرو فوم کھانے والے یہ میل وومز اتنے ہی صحت مند ہیں جتنے ان کے دوسرے ساتھی جو اپنی معمول کی یعنی اناج پر مشتمل خوراک کھاتے ہیں. تو جناب دیکھا آپ نے سائنس کے شعبے میں کس کس انداز سے تحقیق کی جاتی ہے اور کن کن چیزوں پر. سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی. کچھ اور معلومات لے کر پھر حاضر ہوں گی. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں, جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
وہ کیا محرکات ہیں جو لوگوں خصوصاً نوجوان مردوں اور عورتوں کو داعش یا بوکو حرام جیسے وحشیانہ اور استحصالی دہشت گرد گروپس میں شامل ہونے پر آمادہ کرتے ہیں؟ اگر ہمیں دہشت گردوں کی جانب سے نئے ارکان کی بھرتی کی صلاحیت کا توڑ کرنا ہے اور مستقبل میں ایسے گروپس کی تشکیل کو روکنا ہے تو ہمیں لازمی طور پر ان محرکات کو بہتر طور پر سمجھنا ہوگا. کئی پیچیدہ وجوہات کی بنا سے نہ صرف افراد بلکہ پوری کی پوری کمیونٹیز تک ان پرتشدد انتہا پسند گروپس کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہیں. وہ لوگ جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں سیاسی, مذہبی اعتقاد, سماجی یا اقتصادی حیثیت کی وجہ سے یا دوسری شکایات کی بنا پر معاشرے کی جانب سے بے وقت کر دیا گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ دہشت گردوں کے پروپیگنڈے کو مدلل اور مؤثر پائیں اور ان دہشت گرد گروپس کے اندر معنی اور قبولیت تلاش کرنے پر غور کریں جو اکثر ایسی کہانی فراہم کرتے ہیں جو انہیں تشدد کی طرف راغب کرنے اور اسے اس معاشرے میں مسلط کرنے پر آمادہ کرتی ہیں جس نے انہیں پوری طرح سے قبول نہیں کیا ہوتا. اور غیر اہم گردانی جانے والی کمیونٹیز کو اپنے سیاسی مستقبل کے تعین میں ایک زیادہ بڑا حصہ دینے تک پھیلایا جا سکتا ہے. اس لیے ہم متشدد انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے اپنے کام کے دائرے کو ایک ایسے طریقے تک پھیلا رہے ہیں جو افراد اور کمیونٹیز کو سب سے پہلے تو دہشت گردی سے منسلک ہونے کی خواہش سے بہتر طور پر بچا سکے. اس میں اعتماد سازی شامل ہے. اس میں سول سوسائٹی, کاروباری اور مذہبی رہنما, خواتین, نوجوان, بین الاقوامی ادارے اور سابق متشدد انتہا پسند سمیت وسیع تر دائرے کے لوگوں کو بااختیار بنانا شامل ہے تاکہ خود کو الدعوت الاسلامیہ فی العراق و شام کہلوانے والے آئی سی ایل یا داعش جیسے گروپس کے جھوٹے وعدوں کا توڑ کیا جا سکے اور مزید مزاحمتی کمیونٹیز تشکیل دی جا سکیں. اور اس میں عالمی شراکت داروں کے ایک نیٹ ورک کی تشکیل شامل ہے جس میں عرب لیگ, اقوام متحدہ, عالمی بینک, افریقی یونین اور عالمی اقتصادی فورم سمیت علاقائی اور کثیر فریقی ادارے شامل ہوں تاکہ اس طریقہ کار میں شامل سویلین قیادت کے عناصر کو تقویت دی جا سکے. المختصر اگر ہم لوگوں کو تشدد کا رخ کرنے پر اکسانے والے ان سب سے مضبوط عناصر کو ختم یا کم کر سکتے ہیں تو پھر ہم افراد اور کمیونٹیز کی بہتری کے ایک راستے کی طرف اور بہتر مستقبل کی ایک امید کے ساتھ دہشت گردی کو تبدیلی کے ایک ذریعے کے طور پر برقرار رکھنے والے ان تباہ کن نظریات کے متبادل طریقوں کی فراہمی شروع کر سکتے ہیں. جیسا کہ صدر براک اوباما نے کہا کہ نظریات کو بندوقوں سے شکست نہیں دی جاتی, انہیں بہتر نظریات سے ایک زیادہ پرکشش اور مؤثر ویژن سے شکست دی جا سکتی ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بیجت چیلانی، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے آپ سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں سن بھی سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔